أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے, اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے, اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ لیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا, جس کے بعد پروگرام آس پاس سنیں گے, اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ بھی امت اسلامیہ کا اہم اور مشترکہ مسئلہ ہے, اور ظالم و غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنا ظلم اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، جو ایک عوامی فریضہ ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل کے دام ریکارڈ سطح پر، عوام اور اپوزیشن کا حکومت سے شدید احتجاج۔ ایران میں صدارتی اور بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں مکمل، پولنگ انتہائی پرسکون ماحول میں ہوگی، چیف الیکشن کمشنر کا بیان، امیدواروں کی انتخابی مہم بھی تیز۔ نتن یاہو کی سیاسی زندگی کا خاتمہ، صہیونی حکومت کی تبدیلی سے فلسطینیوں کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جہادی گروہوں کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیر کو پھر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ یوں آج کی قیمتوں میں اضافے سے دونوں ایندھن مہنگائی کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ ہندوستان کے چار سب سے بڑے شہروں میں سے ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 102.58 روپے فی لیٹر ہے، جبکہ چنائی، دہلی اور کولکاتہ میں 96 روپے سے زیادہ میں پیٹرول فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں مئی کے مہینے سے ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے عوام میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور اپوزیشن جماعتیں بھی اس مسئلے پر حکومت پر حملہ آور ہیں، لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ بدستور جاری ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ مرنے والوں کی تعداد بدستور 4000 کے قریب سامنے آ رہی ہے، اگرچہ نئے معاملات میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں مزید 3921 کرونا مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کی وجہ سے کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 374,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا کے 70,400 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، اور یوں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,95,10,000 ہو گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,19,000 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، اور یوں ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والے مریضوں کی کل تعداد 2,81,00,000 ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں اب تک 25,48,00,000 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ جمعہ 18 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات پوری سلامتی کے ساتھ اور پرسکون ماحول میں ہوں گے، اور اس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ جمال عرف نے پیر کے روز تہران میں صدارتی اور بلدیاتی انتخابات کے بارے میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انتخابات کی سلامتی کے بارے میں ایران کی بین الاقوامی نیوز ایجنسی ایران پریس کے سوال کے جواب میں کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اب تک انتخابات کی سلامتی اور سیکیورٹی کے منافی کوئی بھی قدم سامنے نہیں آیا ہے۔ صدارتی انتخابات کے بیرون ملک انعقاد کے بارے میں الیکشن کمیشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں 450 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں اور سوائے کینیڈا کے دنیا کے 101 ممالک میں مقیم ایرانی شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی حکومت نے اپنے یہاں مقیم ایرانی شہریوں کو حق رائے دہی کے استعمال سے محروم کر دیا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ چیف الیکشن کمیشن جمال عرف نے بتایا کہ صدارتی انتخابات 2021 میں 5,93,10,310 افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، جن کے لیے ملک بھر میں 63,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب 13ویں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے بعض امیدواروں نے کہا ہے کہ اگر ملک کے تمام شعبوں میں انصاف کی حکمرانی قائم ہو تو بدعنوانیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صدارتی امیدوار سید ابراہیم رئیسی نے قومی ٹی وی چینل 2 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی انصاف ختم ہو جائے وہاں بدعنوانی جنم لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانیوں کے خلاف جنگ اور انصاف کا قیام ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہوگی۔ ایک اور صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے بھی قومی ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے انتخابی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے اقتصادی ڈھانچے کو افراط زر پیدا کرنے والا بتایا اور اس میں اصلاح کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کے 139 ممالک میں افراط زر کی شرح سنگل ڈیجٹ ہے۔ ایران کو اس مقام پر لانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ملک کے مالیاتی نظام اور کرنسی پالیسی کی اصلاح کرنا ہوگی اور مرکزی یا اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنانا ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات 18 جون کو کرائے جائیں گے، جس کے لیے 7 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سید ابراہیم رئیسی، عبد الناصر ہمتی، محسن رضائی، محسن مہر علی زادے، سعید جلیلی، علی رضا زاکانی اور قاضی زادہ ہاشمی شامل ہیں۔ ایران کی وزارت صحت نے ملکی ماہرین کی تیار کردہ پہلی کرونا ویکسین کو ایران برکت کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر سعید نوکی نے کہا ہے کہ آج بروز پیر ایرانی ویکسین کو ایران برکت کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اور ایرانی کرونا ویکسین پاستور کو آئندہ ہفتے ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ایران کے وزیر صحت نے بتایا کہ ملکی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین فخرا بھی عنقریب ہنگامی حالت کے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ رواں موسم خزاں کے اختتام تک ملک کی پوری آبادی کے ویکسینیشن کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ پہلی کرونا ویکسین کو ایران برکت کی انسانی آزمائش اور کلینیکل ٹرائل کا آغاز گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں کیا گیا تھا۔ امریکہ کی غیر انسانی اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود ایرانی ماہرین نے کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے کئی طرح کی ویکسین اور دواؤں کی تیاری میں کامیابی حاصل کی ہے، جسے دنیا کے سائنٹیفک حلقوں نے کافی سراہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 اس کے میزائلی پروگرام کو محدود نہیں کرتی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کو اپنے ہفتہ وار پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران ایران کی میزائلی پروگرام کے خلاف گروپ 7 کے سربراہی اجلاس کے اعلامیے کے بارے میں ایران پریس کے نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کا میزائل پروگرام بیلسٹک یا ایٹمی وار ہیڈز کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا ہے اور بیلسٹک یا ایٹمی وار ہیڈز کے حامل میزائل ایران کے میزائلی پروگرام کا حصہ ہی نہیں ہیں, اور اس طرح کی غیر حقیقی اور جھوٹی باتوں سے اس کا دعویٰ کرنے والوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا. بنابراین بہتر ہے کہ گروپ سات کے ممالک اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈوں کے بجائے ایٹمی سمجھوتے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کریں. ایران کی وزارت صحت کے ترجمان نے ویانا مذاکرات اور ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سمجھوتا تکنیکی امور کے بارے میں ہے اور ایرانی پارلیمنٹ میں منظور شدہ بل پر عمل درآمد شروع کرنے کے بعد سے ہم نے سیف گارڈ سے ہٹ کر کسی کو ایٹمی تنصیبات تک رسائی نہیں دی, اور اب ہمیں ایک مہینے میں نتیجے تک پہنچنے کی امید ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بدگمانی نہیں ہے, اور اگر کسی نتیجے تک نہ بھی پہنچے تو بھی موجودہ صورتحال کو جاری رکھنا اور کیمروں کو ہٹانا یا نہ ہٹانا ایک فیصلہ ہے جو ملک کے اندر کیا گیا ہے. ترجمان وزارت خارجہ خطیب زادے نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکیوں کو ایسی ضمانت فراہم کرنا پڑے گی جس سے ٹرمپ کے دور جیسے حالات دوبارہ پیدا نہ ہوں, کہا کہ مذاکرات میں اس موضوع پر بھی بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ کس طرح معاہدے پر عمل کرے گا اور ایران کو ہونے والے نقصان کی تلافی کس طریقے سے کرے گا. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور ایٹمی اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے امریکہ کی موجودہ حکومت کو خلاف انسانیت جرائم میں شریک قرار دیا اور کہا کہ ایرانی عوام پر حتیٰ ایک دن بھی پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے. ویانا میں مغربی ممالک کے ساتھ مذاکراتی عمل میں مصروف ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں امریکہ کو دنیا میں جہاں کہیں کوئی ایرانی ملا اس پر اس نے اپنی وحشیانہ اور غیر قانونی پابندیاں عائد کر دیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت کو اقتدار سنبھالے 144 روز ہو چکے ہیں اور وہ اس دوران ایران کے خلاف جاری انسانیت سوز جرائم میں شریک رہی ہے. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے مزید کہا کہ ایرانی قوم پر ایک دن کے لیے بھی پابندیاں عائد کرنا روا نہیں ہے. خیال رہے کہ ایٹمی مذاکرات کا 6ٹا دور ویانا میں جاری ہے جس کا بنیادی مقصد ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ اور معاہدے پر امریکہ کی ممکنہ واپسی ہے. ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ طالبان کی مخالفت کے باوجود ترکی افغانستان کی موجودہ صورتحال کو کنٹرول کرنے والے واحد قابل اعتماد ملک کی حیثیت سے اس ملک میں موجود رہے گا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے یہ بات نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز روانہ ہونے سے پہلے استنبول میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. نیٹو کا سربراہی اجلاس پیر کو ہوگا. صہیونی حکومت کی نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد نتن یاہو کے مخالفین نے جشن منایا ہے. دوسری جانب حماس, جہاد اسلامی اور فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل میں نئی حکومت کی تشکیل سے کوئی چیز تبدیل ہونے والی نہیں ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نتن یاہو کے مخالفین نئی کابینہ کی تشکیل و توثیق کے بعد سڑکوں پر آئے اور انہوں نے نتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے اور ان کے 12 سالہ دور اقتدار کے خاتمے پر جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا. غاصب صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ نے کشیدگی, ہنگامہ آرائی اور ہاتھا پائی کے بعد آخرکار اتوار کی دیر رات 59 کے مقابلے میں 60 ووٹوں سے نفتالی بینڈ اور یائر لپیٹ کی قیادت والی کابینہ کو اعتماد کا ووٹ دے دیا. یمیانہ پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ 2023 تک صہیونی حکومت کے وزیر اعظم رہیں گے, اور ان کے بعد یش عتید پارٹی کے سربراہ یائر لپیٹ کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا. مخلوط حکومت کی تشکیل روکنے کی غرض سے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ناکامی کا منہ دیکھنے والے نتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ وہ بائیں بازو کی حکومت کا بہت جلد خاتمہ کر دیں گے. حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے کہا ہے کہ اسرائیل میں قبل از وقت اور بار بار ہونے والے انتخابات سیاسی بحران میں شدت کی علامت ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل آج جن بحرانوں سے دوچار ہے اور اسرائیل کے یہ بحران فلسطین کی استقامتی محاذ کی طاقت، اقدامات اور ہماری قوم کی استقامت کا نتیجہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سر، جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب نے اس سال بھی غیر ملکی شہریوں پر حج کرنے کی پابندی عائد کر دی ہے، سعودی حکام کے اس فیصلے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سعودی عرب نے ایسے حالات میں کہ جب کسی حد تک کرونا پروٹوکولز کے اندر مختلف جگہوں پہ اجتماعات شروع ہو گئے ہیں اور بیشتر ممالک میں ویکسین کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور مختلف ممالک کے اندر جو لوگ مختلف امور کے لیے آ جا رہے ہیں، تو ان کے ہاں بھی ایک پروٹوکول انہوں نے تیار کیا ہے کہ جو بھی ویکسین لگا کے آئے گا تو اس کے لیے ملک میں انٹری کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو سعودی عرب نے بظاہر تو یہ بہانہ بنایا کہ کرونا ہے، لیکن کرونا ہی وجہ نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے اور بھی عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے سعودی عرب اس وقت نہیں چاہتا کہ وہاں پہ حج کے مراسم جو ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک عرصے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ جو حرمین ہیں وہ کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے، یا کسی ایک حکمران کی، یا کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہے۔ کعبہ و مدینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ملکیت ہے، وہ یہ یعنی ان کا حق ہے کہ جب وہ چاہیں وہاں پہ جا سکیں، اور سعودی عرب کو بنیادی طور پہ وہاں پہ ایک میزبان کا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس طرح ڈکٹیٹرشپ اور استبدادی فیصلے بغیر کسی کو مشورہ کیے۔ یعنی یا تو یہ ہوتا کہ آپ ایک مسلمانوں کی ایک کمیٹی بناتے جو چند بڑے ممالک ہیں، یا مثلا او آئی سی کے اندر آپ لے کے جاتے کہ بھائی حج کا یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے ہم جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ بن سلمان اکیلا جو ہے، وہ بیچارہ شاہ سلمان تو بوڑھا ہے، اس کو تو الزائمر ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ تو اس کے سامنے سامنے جو ہے وہ بن سلمان ہی کرتا دھرتا ہے اور وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ان کے فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں، تو اب بھی یہ واضح طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کسی مسلمانوں کے علماء سے، مسلمانوں کے حکمرانوں سے، مسلمانوں کی تنظیم سے کم از کم اعتماد میں لے لیتے کہ بھائی اس دفعہ بھی وہی مشکل ہے جو پچھلے سال والی ہے اور ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو پہلا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اصولی مسئلہ ہے کہ حج کسی ایک ریاست، کسی ایک ملک کا وہ ملکیت یا اس کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کا اختیار ہے، امت مسلمہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اور بھی بہت سارے فیصلے، جب بھی حج کے مراسم ہوتے ہیں تو یہ الٹی سیدھی پابندیاں لگا دیتے ہیں، فلاں ملک کو اتنے دیں گے، فلاں ملک کو نہیں آنے دیں گے، جس سے ان کی دشمنیاں ہیں۔ مثلا اب یمن سے ان کی جنگ چل رہی ہے، اب یمن کے مسلمانوں کو آیا حق اس حق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ شام کو انہوں نے محروم کیا، عراق کو، یعنی جس سے ان کی لڑائی ہو جائے، جس سے ان کی کشیدگی ہو جائے، اس پہ یہ حج پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ حج ایک اسلامی فریضہ ہے، اور اس دو شہروں پہ، مدینہ اور مکہ پہ، تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ مشترکہ حق ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے پہ جو ری ایکشن آئے گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بغیر کسی فیصلے، مشورے کسی ادارے کے، انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا۔ دوسرا جو اس پہ ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب کو بن سلمان کے اس دور حکومت میں، چونکہ سب بن سلمان کی سب کچھ چل رہا ہے، وہ ایک اس کا ایک ویژن ہے جس کو وہ 2020 کا ویژن یعنی 2030 کا ویژن کہہ رہا ہے، یعنی 2030 تک کا ایک اس کا ایک پلان ہے. اس کے اندر وہ نئے نئے شہر آباد کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اس نے جو مکہ و مدینہ کا ایک تقدس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے. یعنی اب مکہ و مدینہ میں جانے کا جو پہلے تصور تھا وہ ایک مقدس تصور تھا، سعودی عرب میں جانے کا ایک تصور ایک عبادتی تصور تھا، ایک دینی تصور تھا. اب اس کو وہ ایک عام سیاحتی تصور میں بدلنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اور بھی ایسی چیزیں بنائی جائیں کہ جس میں ہر طرح کے لوگ آ سکیں، اور وہ اس کو ٹوریزم کے عنوان سے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ٹوریزم کے عنوان سے سعودی عرب تاریخی لحاظ سے بھی اس کی اپنی اہمیت ہے، مذہبی لحاظ سے اس کی اہمیت ہے، اور اب یہ کچھ نئے شہر آباد کر کے اس کے اندر کوئی نئے انداز سے لوگوں کے لیے اٹریکشن رکھیں گے. تو اس اٹریکشن کے لیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی قریب، اگر 2030 کا جو اس کا ویژن ہے وہ اگر پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو سعودی عرب ایک مقدس ملک شمار نہیں ہوگا، پھر وہ ایک عام سیاحتی ملک ہوگا جس میں ہر طرح کے لوگ جائیں گے. وہاں پہ فحاشی پھیلے گی، وہاں پہ عریانیت ہوگی، وہاں پہ دین سے دوری ہوگی، وہاں سے جو حج کے لیے لوگ جائیں گے ان کو مذاق اڑایا جائے گا اور ان افراد کو اہمیت دی جائے گی کہ جو وہاں پہ سیاحت کے لیے جائیں گے. تو یہ ایک پورا فینومنا ہے کہ جو جس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں یقیناً صہیونی اور اسرائیلی لابی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس مقدس ترین عبادت کو، مقدس ترین مقامات کو ایک ایسے مقام میں بدلنا چاہتے ہیں کہ جس سے اس کا تقدس ختم ہو جائے اور لوگ اس کو ایک عام شہر کے طور پہ لیں، جہاں جیسے چاہیں حرموں کے اندر جائیں، جیسے چاہیں مسجد نبوی کو ایک جو ہے وہ سیرگاہ میں تبدیل کر دیں. تو یہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اس کو خدا توفیق نہ دے کہ وہ اس سطح پہ آ جائے، لیکن جو ابھی تک آثار ہیں اور 2030 کا جو اس کا ویژن ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. دوسرا، اس دفعہ ایک حج پہ پابندی کی ایک وجہ جو ہمیں بھی بعض دفعہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت عالم عرب کے اندر بالخصوص اور عالم اسلام کے اندر بالعموم اسرائیل کے خلاف شدید نفرت ہے، اور اس نفرت کا اظہار کسی بڑے اجتماع میں ہر وقت ممکن ہے. یعنی اگر حج کا یہ اجتماع ہوتا ہے اور اس میں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ مردہ باد اسرائیل کا نعرہ، برات از مشرکین کا نعرہ، چونکہ اس وقت تازہ زخم ہے، فلسطین کا زخم بڑا تازہ ہے، تازہ تازہ جنگ ہوئی ہے، تازہ تازہ غزہ کے عنوان سے جو ظلم اور بربریت جو دیکھی گئی ہے اس کو میڈیا نے پیش کیا ہے، تو یہ ایک نفرت اور ایک اسرائیل مخالف جو جذبات ہیں اس وقت مسلمانوں کے اندر بھڑکے ہوئے ہیں. اب اس کو ذرا سا موقع ملنا چاہیے، یعنی اگر وہ موقع فرض کریں حج کے دوران مل جاتا ہے، فرض کریں شیطانوں کو جب پتھر مارے جاتے ہیں اس موقع پہ اگر یہ نعرہ بلند ہو کہ آج کے وقت کے شیطان کے خلاف بھی جو ہے وہ پتھر مارنا چاہیے، کنکریاں مارنی چاہیے، تو اس وقت وہاں پہ جب اسرائیل مردہ باد اور امریکہ مردہ باد کا نعرہ لگے گا تو سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑی شکست ہوگی. بن سلمان جو عرصے سے ٹرمپ کے ساتھ مل کے، ٹرمپ کے داماد کے ساتھ مل کے اس نے متحدہ عرب امارات کو تیار کیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے تعلقات بحال کیے، سعودی عرب نے بحرین پہ دباؤ ڈالا، بحرین نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کیے، سوڈان پہ، مراکش پہ، تو یہ سارا ان ممالک کے جو مسلمان ہوں گے ان کی جو نفرت ہے اسرائیل کے خلاف وہ وہاں پہ اور زیادہ ابھر کے سامنے آ سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا اجتماع کا کوئی موقع بنے اور اس اجتماع کے وجہ سے ان کے لیے مسائل پیدا ہوں. دوسرا، یمن کا مسئلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب ڈائریکٹ انوالو ہے، براہ راست وہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے وہاں پہ یمنی مسلمانوں پہ، اور یمنی عرب ہیں بالآخر، اور بہت سارے یمنی سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بھی رہتے ہیں، انہیں اس کا بھی ڈر ہے کہ اس اجتماع کے موقع پر اگر وہ یمنی جو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں موجود ہیں وہ اگر کوئی ریئیکشن دکھاتے ہیں، کوئی رد عمل آتے ہیں، تو پوری دنیا میں سعودی عرب جو ہے وہ مزید بدنام ہو جائے گا. تو وہ خوف بھی ہے کہ یمن کی جنگ کی وجہ سے بھی اس کے کچھ اثرات حج پہ پڑ سکتے ہیں. اور آخری بات میں اگر کہوں اس ٹائم کے اندر کہ سعودی عرب کی اس وقت پالیسیز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ ہو رہی ہیں، وہ بھی اس انداز سے کہ جو اسرائیل نواز پالیسی ہوں گی ان کو پروموٹ کیا جائے گا، جو اسلام نواز ہوں گی ان کو روکا جائے گا. اسرائیل اس وقت پوری طرح اپنے پنجے گاڑ چکا ہے اور بن سلمان ان کے محاصرے میں ہے. صہیونی لابی جو کہتی ہے بن سلمان مجبور ہے کہ اس پہ عمل کرے. اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی بند گلی میں جا کے چھوڑا ہے کہ جس کے اس بند گلی کے اندر اس کا اگر کوئی سہارا بن سکتے ہیں تو وہ اسرائیل ہی بن سکتا ہے، صہیونی لابی بن سکتی ہے. لہذا اس وقت صہیونی لابی کے بھی مفاد میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا کوئی اجتماع ہو. لہذا یہ کہنا کہ اس دفعہ ہم کسی بھی غیر ملکی کو اجازت نہیں دیں گے، اس پہ یقیناً امت مسلمہ کے اندر ایک سعودی عرب اور بن سلمان کے خلاف ریئیکشن آ سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اس گفتگو کا، بہترین مدلل گفتگو آپ نے کی ہمارے سامعین کے لیے. بہت شکر گزار آپ کے، خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور اسلامی جہاد کے سربراہ زیاد نخالہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں جنگ سیف القدس کے نتائج کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. حماس اور اسلامی جہاد کے سربراہوں نے اس ملاقات میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ جنگ سیف القدس نے خطے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور ثابت ہو گیا ہے کہ مزاحمتی بلاک طاقت کے توازن کو درہم برہم کرنے اور دشمن کی اسٹریٹجی کو ناکام بنانے کی بھرپور توانائی رکھتا ہے. دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مزاحمتی بلاک نے فلسطینی امنگوں کو پھر سے زندہ کیا ہے اور نا امیدی کے اس دور کا خاتمہ کر دیا ہے جو صہیونی دشمن ایک عرصے سے فلسطینی قوم اور امت مسلمہ پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا. حماس اور جہاد اسلامی کے رہنماؤں نے سیاسی میدان میں باہمی تعاون اور میدان جہاد میں قومی یکجہتی برقرار رکھنے، نیز مزاحمت کے موقع پر سختی کے ساتھ ڈٹے رہنے پر اتفاق کیا. ادھر صہیونی حکومت کی نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد نتن یاہو کے مخالفین نے جشن منایا ہے، جبکہ حماس، جہاد اسلامی اور فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل میں نئی حکومت کی تشکیل سے کوئی چیز تبدیل ہونے والی نہیں. صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نتن یاہو کے مخالفین نئی کابینہ کی تشکیل و توثیق کے بعد سڑکوں پر آئے اور انہوں نے نتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے اور ان کے 12 سالہ دور اقتدار کے خاتمے پر جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا. غاصب صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ نے کشیدگی، ہنگامہ آرائی اور ہاتھا پائی کے بعد آخر کار اتوار کی رات 69 کے مقابلے میں 60 ووٹوں سے نفتالی بینٹ اور یائیر لپت کی قیادت والی کابینہ کو اعتماد کا ووٹ دے دیا. یمینہ پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ 2023 تک صہیونی حکومت کے وزیر اعظم رہیں گے اور اس کے بعد یش عتید پارٹی کے سربراہ یائیر لپید کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا. مخلوط حکومت کی تشکیل روکنے کی غرض سے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ناکامی کا منہ دیکھنے والے نتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ وہ بائیں بازو کی حکومت کا بہت جلد خاتمہ کر دیں گے. دوسری جانب اسلامی استقامتی تحریک حماس نے اپنے دریانہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی صہیونی حکومت کے حوالے سے ہمارے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے کہا کہ اسرائیل میں قبل از وقت اور بار بار ہونے والے انتخابات سیاسی بحران میں شدت کی علامت ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل آج جن بحرانوں سے دوچار ہے اور اسرائیل کے یہ بحران فلسطین کے استقامتی محاذ کی طاقت، اقدامات اور ہماری قوم کی استقامت کا نتیجہ ہیں. حماس کے ایک اور رہنما محمود الزہار نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ہم کسی کو بھی فلسطینی قوم اور اس کے حقوق پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ اور تحریک اسلامی جہاد نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل میں نئی کابینہ کی تشکیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں بننے والی ہر حکومت فوجی اور سیکورٹی نظام کی پیداوار ہوتی ہے. خطے کی سیاست پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. سیاسی عدم استحکام کے ساتھ سیکورٹی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے صہیونی حکومت کو سخت تشویش اور اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے، جس کے نتائج اسرائیلی عوام کے من گھڑت عقائد اور اسرائیلی حکومت کے وعدوں پر بھی پڑ رہے ہیں. دوسرے ممالک میں بسنے والے صہیونیوں کو بہشت موعود کے وعدے پر فلسطین لایا گیا تھا، وہی علاقہ ان صہیونیوں کے لیے جہنم میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ صہیونی کب تک اس کیفیت کو برداشت کر سکیں گے؟ صہیونی لابی اس پر سخت پریشان ہے اور اسی موضوع کو بعض ماہرین صہیونی کشتی کے بڑے سوراخ سے تعبیر کر رہے ہیں، جس کا ایک مرحلہ نتن یاہو کے اقتدار سے الگ ہونے کی صورت میں طے ہو چکا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران سے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام، لیکن اب سماعت فرمائیے سب سے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 خرداد، 3 ذی قعدہ اور 14 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین ذی قعدہ سن 620 ہجری قمری کو مصر کے مشہور فقیہ اور مفسر ابو العباس ناصر الدین احمد بن محمد بن منصور المعروف ابن منیر اسکندریہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور معروف اساتذہ سے دینی اور قرآنی علوم اور عربی ادب حاصل کیا، نیز ان علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابن منیر نے مختلف ذمہ داریاں بھی سنبھالیں اور کچھ عرصے تک قضاوت کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کی وفات 63 برس کی عمر میں ہوئی۔ انہیں جامع منیر کے نام سے معروف مسجد میں دفن کیا گیا۔ 14 جون سن 1736 عیسوی کو فرانس کے ماہر طبیعیات چارلز آگوسٹین ڈی کولومب پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بجلی اور مقناطیس کے شعبوں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ان موضوعات پر بہت سی کتابیں تحریر کی۔ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ اپنی تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور آخر کار الیکٹریسٹی یا بجلی کے قوانین مرتب کرنے میں کامیاب ہو گئے، جنہیں قوانین کولومب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ انہوں نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ May 24, 1264 کو آیت اللہ شیخ غلام حسین ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم تبریز میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور وہاں علامہ سید محمد کاظم یزدی کے سامنے زام تلمز طے کیا، نیز درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ 1310 کے بعد آخری دم تک وہ مشہد مقدس میں رہے اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے احاطے میں ان کی اقتدا میں نماز ہوتی تھی۔ ان کی شائع شدہ کتابوں میں دروس دینیہ بر تفسیر قرآن خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 1359 میں آیت اللہ غلام حسین نے وفات پائی۔ May 24, 1288 کو ایران کے جابر بادشاہ محمد علی شاہ قاجار کو معزول کر دیا گیا۔ محمد علی شاہ قاجار کا دور حکومت مختصر لیکن کشمکش سے بھرا ہوا تھا۔ محمد علی شاہ قاجار نے روس کی حمایت سے آمرانہ اقدامات جاری رکھے اور عوام سے مقابلہ کیا، لیکن گیلان سے عوامی مجاہدین قزوین کے راستے تہران میں داخل ہوئے اور بختیاری قبائلی اصفہان سے ہوتے ہوئے تہران پہنچے۔ اس طرح تہران پر عوام کا قبضہ ہوا، جس کے نتیجے میں محمد علی شاہ قاجار نے روسی سفارت خانے میں پناہ لی۔ عوامی قوتوں نے شہر پر قبضے کے بعد محمد علی شاہ قاجار کو معزول کر کے اس کے نو عمر بیٹے احمد شاہ قاجار کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ محمد علی شاہ قاجار کی آمرانہ حکومت کا خاتمہ پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی کے دوسرے دور کے آغاز کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ May 14, 1856 عیسوی کو احمد رضا خان بریلوی ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی نے 4-5 برس کی عمر میں قرآن ختم کر لیا۔ وہ شعر و سخن کا بھی ذوق رکھتے تھے، لیکن رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے ان کی عقیدت اور محبت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے حمد، نعت اور منقبت کے علاوہ کسی اور صنف سخن کی طرف توجہ نہیں دی۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ آپ کے زمانے میں جب وہابیوں نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور توہین آمیز کتابیں شائع کیں، نیز مسلمانوں کو بگاڑنا شروع کیا، تو آپ نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پرچم لہرایا۔ آپ کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش 3 جلدوں میں ہے، جس کے منظر عام پر آنے کے بعد اردو نعت ادب کا ایک مستقل حصہ بنی۔ ان کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، بہت زیادہ مشہور ہے۔ چودہ جون سن 1928 عیسوی کو ارجنٹائن کے معروف ڈاکٹر اور 20ویں صدی کے عظیم انقلابی ارنیسٹو رافائل چے گویوارا پیدا ہوئے۔ وہ انقلاب کیوبا کے دوران کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈل کاسٹرو کے معاون تھے۔ انقلاب کیوبا کی کامیابی کے بعد انہوں نے افریقی اور لاطینی امریکہ کے انقلابیوں کی مدد کے لیے لاطینی امریکہ اور افریقہ کے کچھ ممالک کا دورہ کیا۔ سن 1967 میں بولیویا کے کسانوں کی مدد کے دوران چے گویوارا کا انتقال ہو گیا۔ برسوں کے بعد ان کی لاش کو، جو ڈھانچے کی شکل میں تھی، کیوبا منتقل اور دفن کیا گیا۔ چے گویوارا کے نظریات، کام اور ان کی موت کے اسباب کے بارے میں سن 2010 تک 3119 کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران میں 2021 میں ہونے والے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے سلسلے وار خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران میں 13ویں دور کے صدارتی اور اسی طرح شہری اور دیہی کونسلوں کے انتخابات 2021 کے اہم ترین سیاسی ایونٹ ہیں۔ 2021 کے انتخابات میں جوش و ولولے کی فضا پیدا کرنے کے لیے مختلف نظریات کے ساتھ سیاسی جماعتوں اور دھڑوں کی عملی طور پر میدان میں رہنے کی ضرورت ہے۔ انتخابات میں مختلف نامور شخصیات کی موجودگی اور انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت اسلامی جمہوریہ ایران کے کارناموں میں ایک شمار ہوتے ہیں۔ ماضی کے انتخابات سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انتخابات کی بنیاد اسلامی جمہوری نظام میں عوام کی بھرپور شرکت پر استوار ہے۔ البتہ تمام سیاسی گروہوں، من جملہ اصلاح پسند اور قدامت پسند، عوام کے ووٹوں کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لائیں گے۔
ایران کی متعلقہ اسلامی پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسداللہ بادامچیان غیر اسلامی پارٹی سسٹم اور ایران میں رائج پارٹی نظام کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کو اپنی سرگرمیوں کا محور رکھنے والی پارٹی ذمہ داریوں پر غور کرتی ہے اور ایک لائق، معروف، قابل ترین فرد کو متعارف کراتی ہے۔ اس بنا پر حقیقی اسلامی جماعت ہر اہم ذمہ داری کے لیے لائق فرد کو متعارف کرانے کے در پہ رہتی ہے، چاہے وہ فرد ان کی جماعت کا رکن ہی کیوں نہ ہو۔ بادامچیان نے مزید کہا ہے کہ اس ثقافت نے ہمیں انقلاب کے آغاز سے لے کر اب تک عام طور پر اسلامی انقلاب کی اقدار میں انتخابات میں اجتماعی طور پر آگے بڑھنے کا باعث بنایا ہے۔ سرگرم سیاسی شخصیت بادامچیان 2021 کے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات میں متعلقہ اسلامی پارٹی کے رجحان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی رائے یہ ہے کہ اتحاد و یکجہتی کے تحفظ کے ساتھ اور باہمی احترام کی بنیاد پر تمام سیاسی گروہ انتخابات میں بھرپور شرکت کریں۔ اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو متعارف کرا سکتا ہے صدارتی انتخابات میں، وہ تمام افراد کو کہ جو اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں، متعلقہ اسلامی پارٹی ان کی مخالفت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ یہ ہر فرد کا قانونی حق ہے، مخالفت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
جناب بادامچیان نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کاغذات نامزدگی قبول یا مسترد کرنے کی تشخیص کی ذمہ داری بنیادی آئین میں نگران کونسل پر ہے، کہا کہ اگر صدارتی انتخابات کے نامزد امیدواروں کی تعداد 50 ہو جائے اور اس عمل سے اگر کوئی اپنے آپ کو عوام میں متعارف کروانا چاہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالآخر یہ سیاسی جماعتوں، سیاسی میدان میں موجود شخصیات اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام نامزد امیدواروں میں سے لائق، پاک دامن، وظیفہ شناس، علمی شخصیت کا انتخاب کریں تاکہ ایک متقی و پرہیزگار حکومت سامنے آئے جو معاشرے میں علم و فرہنگ و ثقافت اسلامی کے لیے کام کرے اور انقلاب اسلامی پھلے پھولے۔ بادام چیان نے کہا کہ وہ تمام گنجائشوں سے زیادہ استفادے کے قائل ہے اور مختلف نظریات کے حوالے سے رقابت ایک فطری امر ہے، لیکن اس مقام پر کہ جہاں عام مصلحت، نظام اور دینی ذمہ داری کی بات آئے، وہاں حتمی طور پر اتحاد و یکجہتی کا حصول ضروری ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کون سا فرد اس منصب پر ہو اور بقیہ اس کے حق میں دستبردار ہو جائے، ایک شرعی، قومی اور سیاسی ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہ شخص مثال کے طور پر مؤتلفہ اسلامی پارٹی کا تائید یافتہ ہو اور اس کا ماضی کام انقلابی ہونا، پاک دامنی، صداقت اور توانائی دوسرے نامزد امیدواروں کے مقابلے میں بہتر ہے، تو دوسرے امیدوار اس کے حق میں دستبردار ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ ایسا فرد اس شخص کے مقابلے میں بھی بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا کہ جو بغیر عوامی اور سیاسی سپورٹ کے سامنے آئے اور صرف اپنے آپ کو نمایاں کرے۔
اگرچہ گزشتہ دو دہائیوں میں ہونے والے انتخابات میں اصل مقابلہ اصلاح اور قدامت پسندوں کے درمیان رہا ہے، لیکن تیسرا سیاسی گروہ بھی تشکیل پایا ہے کہ جس نے عوام کی زندگی میں بہتری اور عدل و انصاف کی برقراری کا نعرہ لگایا ہے۔ آج کے معاشرے کی ضرورت، غربت و بے روزگاری کا خاتمہ، غیر مساوی سلوک کا مقابلہ اور بدعنوانی کی روک تھام ہے، اور عوام انتخابات میں نامزد امیدواروں کے سامنے یہی مسائل بیان کرتے ہیں۔ ایران کے عوام کی اقتصادی مشکلات کا حل ملک میں موجود تمام گنجائشوں سے بہتر استفادہ اور ملکی پیداواری شعبے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں مضمر ہے، جبکہ اقتصادی سرگرمیوں میں پیداواری عمل کے شعبے میں کمپٹیشن کے لیے صنعت کاروں کی مسلسل حمایت بھی ضروری ہے۔ تحقیق سے نشاندہی ہوتی ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری اقتصادی شعبے میں معاملات کو بہتر طریقے سے منظم نہ کرنے اور بازار میں اشیاء کی غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ ہے۔ یہ کمزوریاں باعث بنی ہیں کہ اشیاء روزمرہ مہنگے داموں عوام تک پہنچیں اور ملک بھی زیادہ اخراجات سے چلایا جائے، اور یہ امر خود مہنگائی کا باعث ہے اور روزگار کے مواقع کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اقتصادی شعبے میں پیداواری عمل کو ترجیحات میں شامل رکھنا اور معاشی اور اقتصادی ضرورتوں پر توجہ بہت سی معاشی مشکلات کا راہ حل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ایران کی صورتحال ماضی سے مختلف ہے اور ایران کے حالات خطے اور دنیا سے مختلف ہیں۔ ایران طاقت، سرمایہ اور معاشرتی قوتوں کی تقسیم کے لحاظ سے بھی مختلف ہے۔
ایسی صورتحال میں سیاسی جماعتوں کا اقتصادی، سیاسی اور معاشرتی مسائل سے مقابلہ ایک فطری امر ہے۔ سماجی مسائل کے محقق آزاد ارم کی اس بارے میں انتخابات میں سماجی قوتوں کی اہمیت اور اس کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایسے حالات میں معاشرے کی ضروریات، تقاضوں اور ضروریات کی وضاحت کے لیے اکثر معاشرتی قوتیں پیش رہتی ہیں، پھر ان ضروریات کو سیاسی تقاضوں اور مطالبوں میں نمایاں کیا جاتا ہے اور پھر سیاسی قوتیں ابھرتی ہیں اور آخر کار ایک قوت تشکیل پاتی ہے اور فرد انتخابات میں جیت جاتا ہے۔ معاشرتی امور کے اس محقق کا خیال ہے کہ انتخابات سے قبل دو گروپس مخالف و حامی تشکیل پاتے ہیں اور اسی وجہ سے معاشرہ سیاسی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ آزاد ارم کی 2021 کے صدارتی انتخابات میں ووٹوں کے تناسب کی صورتحال کے بارے میں کہتے ہیں کہ صدارتی انتخابات کے تمام ادوار ایک دوسرے سے مختلف رہے ہیں اور ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ انتخابات میں سیاسی صف بندی کس سمت جا رہی ہے۔ ایران کی آئین کی نگران کونسل نے چند سیاسی اور مذہبی شخصیات کو صدارتی انتخابات میں نامزد کیا ہے۔ صدر جمہوریہ عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب کیے جائیں گے۔ سیاسی جماعتوں کی کوشش ہے کہ اپنی الیکشن کمپین کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنا کر عوام کے ووٹوں کی اکثریت حاصل کریں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والے 13ویں صدارتی انتخابات سے متعلق ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ ابتکار سے، جس نے سرخی لگائی ہے جے سی پی او اے کی تجدید کی پیچیدگیاں. اخبار لکھتا ہے ویانا میں ایرانی وفد کے مذاکرات جاری ہیں. عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے اب بھی بہت سے تکنیکی مسائل ہیں جنہیں حل کیا جانا باقی ہے. عباس عراقچی نے پریس ٹی وی سے ایک گفتگو میں کہا کہ جے سی پی او کے دیگر فریقوں کو ایران کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ جو ماضی میں ہوا ہے اب ویسا کچھ نہیں ہوگا. ایران اور چار جمعیت کے درمیان مذاکرات کا چھٹا دور ویانا میں شروع ہو چکا ہے. ان مذاکرات میں ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے اور جے سی پی او اے میں امریکہ کی واپسی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب وانگ یوان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو تذبذب سے باہر نکل کر پابندیوں کے خاتمے کی سمت ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات 11 ہفتے سے جاری ہیں لیکن پابندیاں اور اس سے متعلق مسائل طول پکڑ رہے ہیں. رائے الیوم نے خبر لگائی ہے نیتن یاہو تو گئے، غزہ کے میزائل ان کے جانشین کو بھی واپس بھیجنے پر قادر. اخبار لکھتا ہے جب ہم اسرائیلی پارلیمنٹ میں فاتح نفتالی بینٹ اور شکست خوردہ نیتن یاہو کی تقریر سن رہے تھے تو ہمارے ذہن میں غزہ سے تل ابیب، بیت المقدس، اسقلان اور استود پر میزائلوں کی بارش کی تصویریں گھوم رہی تھیں. صرف اس لیے نہیں کہ اس بڑی تبدیلی کی وہ وجہ بنے بلکہ اس لیے بھی کہ ان میزائلوں نے نیتن یاہو کے دور کا خاتمہ کر دیا اور ایسے سیاسی اور سیکیورٹی اور فوجی انقلاب کے باعث بنی جس نے مشرق وسطی میں بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیں. یہ صحیح ہے کہ اسرائیل کی قیادت میں تبدیلی محض اشخاص کی تبدیلی ہے اور پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تاہم تقریروں میں جس طرح سے اسرائیل کے وجود کے لیے خطرات کا ذکر کیا گیا، جس قسم کی مایوسی اور آبادکاروں کی بے چینیوں کا ذکر کیا گیا، وہ سب قابل غور ہے. نیتن یاہو نے اپنی تمام تر خیانتوں اور خباستوں کے ساتھ اسرائیل کو اس حالت تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے G7 کو چین کا سخت جواب، کوئی ملک چھوٹا ہو یا بڑا، طاقتور یا کمزور، امیر یا غریب، سب برابر، دنیا کی قسمت کا فیصلہ چھوٹے گروہ نہیں کر سکتے، بیجنگ. چین نے G7 ممالک کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ دن گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے. لندن میں چینی سفارتخانے کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک چھوٹا ہو یا بڑا، طاقتور یا کمزور، امیر ہو یا غریب، ہر طرح کے ممالک آپ برابر اور مساوی ہیں. عالمی امور پر تمام ممالک کی مشاورت کے بعد فیصلے ہونے چاہیے. لندن میں چینی سفارتخانے کے ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب G7 سربراہ اجلاس میں امریکہ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی منصوبے بیلٹ بیک بیٹر ورلڈ B3W پر اتفاق کیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے G7 اجلاس کے موقع پر امریکی انٹیلیجنس کو حکم دیا کہ وہ اس بات کی تحقیقات کریں کہ کرونا جانور سے پھیلا یا لیبارٹری میں تیار ہوا. G7 اجلاس میں چین کے ساتھ ساتھ روس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. روزنامہ قومی آواز نے سرخی لگائی ہے نریندر مودی کی مقبولیت کا گراف نچلی سطح پر. اخبار لکھتا ہے گزشتہ 7 برسوں میں شاید یہ پہلا موقع ہے جب بی جے پی میں اندرونی سطح پر زبردست اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی اور اس بے چینی کی لہریں آر ایس ایس کے سمندر میں بھی محسوس کی جا رہی ہیں. خاص طور پر اتر پردیش اور بعض دیگر ریاستوں میں جو ٹھک پٹخ چل رہی ہے اس نے آر ایس ایس کے بڑے رہنماؤں کو بھی شدید کرب میں مبتلا کر دیا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس. پروگرام آس پاس کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اقتصاد نامہ, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم ایران اور ہندوستان کے تعلقات پر چین اور پاکستان کے اثرات کا جائزہ لیں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایران اور ہندوستان کے تعلقات کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں گفتگو کی تھی, اور آج ہم ایران اور ہندوستان کے تعلقات پر چین اور پاکستان کے اثرات کے بارے میں آرائز پیش کریں گے. ایران اور ہندوستان کے تعلقات پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم ترین اور مؤثر عامل ایران اور چین کے تعلقات ہیں. ہندوستان اور چین دو ایٹمی طاقت کے حامل پڑوسی ممالک ہیں, اور دونوں ہی ملک دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ممالک ہیں. حالیہ برسوں میں پاکستان کے ساتھ چین کے اسٹریٹجک تعلقات اور بیجنگ اور اسلام آباد کے مابین ٹرانزٹ اور تجارتی تعاون کے فروغ کے دائرے میں پاکستان کی گوادر بندرگاہ کو چین کو سونپے جانے کا مسئلہ ایران اور ہندوستان کے تعلقات پر اثر انداز رہا ہے. چین کا خیال ہے کہ ایران کی چابہار بندرگاہ میں ہندوستان کی موجودگی سے علاقے میں نئی دہلی اور بیجنگ کے درمیان رقابت پڑے گی, اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایران کے نقطہ نگاہ سے چابہار بندرگاہ اور گوادر بندرگاہ نہ صرف ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہیں, اور دونوں ہی بندرگاہیں خطے میں خوشحالی اور معاشی استحکام کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. سامعین, چین ہندوستان کا دوسرا تجارتی شریک شمار ہوتا ہے. در حقیقت ان دو ملکوں کے درمیان رقابت اور ان کے سیاسی نظریے مختلف ہونے کے باوجود چین اور ہندوستان کے درمیان وسیع تجارتی تعلقات ہیں. اسی طرح چین اور ہندوستان کے ایران کے ساتھ بھی روایتی اور دیرینہ تعلقات قائم ہیں, اور گزشتہ برسوں کے دوران ہمیشہ سے یہ تعلقات مستحکم رہے ہیں. نئی دہلی اور بیجنگ کے درمیان اقتصادی تعاون کے باوجود ہندوستان ابھی تک چین کے اقتصادی راہداری منصوبے میں شامل نہیں ہوا ہے. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ اصل میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ایک حصہ ہے جو سلک روٹ کا تسلسل ہے. ہندوستان ہمسایہ ممالک کی مدد کر کے سفارتکاری کے ذریعے بیجنگ کا مقابلہ کرنے اور اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ ایشیا پیسیفک اتحاد قائم کرنے میں کوشاں ہے. سری لنکا سمیت بحر ہند میں چین کی موجودگی اور وہاں ایک فوجی اڈے کا قیام ہندوستان کی علاقائی پالیسی اور اس کی بحریہ کے لیے سنگین چیلنج ہے. جنوبی اور مشرقی ایشیا میں امریکہ کی علاقائی پالیسی کے دائرے میں ہندوستان چین کے ساتھ توازن برقرار رکھنے کے ایک مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. امریکہ اور چین کے درمیان جتنی زیادہ رقابت بڑھے گی, واشنگٹن کی علاقائی پالیسی میں ہندوستان کی اہمیت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. اگرچہ اس وقت نئی دہلی اور بیجنگ اپنے سابقہ مواقف سے دور ہو گئے ہیں, لیکن دونوں ملکوں کے درمیان بعض سیاسی و اقتصادی شعبوں میں ٹھوس رقابت پائی جاتی ہے. چین نے گوادر کے علاقے میں عظیم صنعتی تنصیبات کی بنیاد رکھی ہے, اور برسوں سے اس میں ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے دائرے میں وسیع سرمایہ گزاری کی ہے. ہندوستان نے بھی ایران کی چابہار بندرگاہ پر اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے, اور اس نے بھی چابہار بندرگاہ میں سرمایہ کاری کی ہے. ایران نے علاقے کے تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے اپنے نظریے کے تحت بارہا چابہار بندرگاہ میں چین کی سرمایہ کاری کے لیے اپنی دلچسپی کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں اقدامات بھی انجام دیے ہیں۔ چابہار بندرگاہ میں ہندوستان کی سرمایہ کاری کا مقصد افغانستان اور وسطی ایشیا میں پاکستان کی رضامندی کے بغیر تجارت کو آسان بنانا ہے۔ اس کے بالمقابل اگرچہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ میں چین کی موجودگی سے اس کا مقصد راہداری کے اپنے منصوبوں میں جملہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو فعال کرنا ہے، تاہم بعض سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کی گوادر بندرگاہ میں اپنے قدم جما کر خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں اپنی موجودگی کی آڑ میں امریکی اقدامات پر نگرانی اور توانائی کی نقل و حمل کی سلامتی کو ضمانت فراہم کرے گا۔ ایران کے نقطۂ نگاہ سے ہندوستان کے ساتھ ایران کے تعلقات یا بیجنگ کے ساتھ تہران کے تعلقات امریکہ یا کسی تیسرے فریق کے دشمنانہ اقدامات کے سبب متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ چابہار بندرگاہ میں ہندوستان کی سرمایہ کاری کے لیے گزشتہ برسوں میں ایران کی جانب سے دی گئی سہولیات کے باوجود برسوں سے ہندوستان امریکی پابندیوں کے بہانے سے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ کیونکہ وہ ایران کو اپنے پیسے منتقل نہیں کر سکتا، اس لیے عملی طور پر پروجیکٹ پر بھی عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ حالیہ برسوں میں چین سمیت بعض دیگر ملکوں نے چابہار میں سرمایہ کاری کے لیے ہندوستان کی جگہ لے لی ہے۔ ہندوستان نے 10 سال کے عرصے میں $150 ملین تک چابہار میں سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہندوستان کو توقع ہے کہ نئی دہلی کے دیگر اقتصادی منصوبوں کی طرح ایران کی چابہار بندرگاہ میں اس کی سرمایہ کاری ایشیا پیسیفک میں چین کے سلک روڈ منصوبے سے مقابلے اور اسی طرح پاکستان کی گوادر بندرگاہ منصوبے میں رقابت میں مدد کرے گی۔ اس کے باوجود ہندوستان نے ایران میں اپنی سرمایہ کاری کے وعدوں پر عمل درآمد میں لے تو لال سے کام لیا ہے۔ کانگریس رہنما ابھیشک سنگھوی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ چین نے کسی شور و غل کے بغیر اقدام کرتے ہوئے ایران کو بہتر تجویز پیش کی ہے اور یہ ہندوستان کے لیے بڑی شکست ہے، اور اس شکست کی وجہ ایران میں مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد میں ہندوستان کا لے تو لال سے کام لینا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی تعمیل کرنا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور چین کے درمیان تعاون کے 25 سالہ منصوبے کی بنیاد پر چین ایران کے مختلف شعبوں میں $400 ارب کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ ایران اور چین کے تعلقات کے جو ہندوستان کی جانب سے حساس سمجھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ بھی ایران کے تعلقات دونوں ملکوں کے ثقافتی اور دینی مشترکات کے پیش نظر نئی دہلی کے لیے بہت حساس ہیں۔ نئی دہلی کے نقطۂ نگاہ سے تہران اور اسلام آباد کے تعلقات نے ایران اور ہندوستان کے تعلقات کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، کیونکہ پاکستان ہندوستان کا روایتی اور ایٹمی حریف ہے۔ اس بنا پر ہندوستان کے اہداف میں سے ایک یہ ہے کہ تہران اور اسلام آباد کے تعلقات کو متاثر کرنے کے لیے ایران کے ساتھ تعاون کو فروغ دے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایران نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن قائم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے، اور دونوں ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے اور اسلام آباد اور نئی دہلی کے اختلافات کو حل کرنے میں کوشاں ہیں۔ ایران کی کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کے ساتھ اپنے خوشگوار تعلقات کے ذریعے علاقائی تعاون کو مستحکم کرے اور علاقے میں اختلافات کو ختم کر دے۔ برصغیر کے مسائل کے ماہر اور ایران میں یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نوزر شفیع کا خیال ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ایران سے قریب ہونے کی پالیسی اپنائی ہے، اس لیے تہران کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام آباد اور نئی دہلی کے تعلقات کو بہتر بنانے میں بھرپور استفادہ کرے اور پاکستان کو اپنے ہمسائے ممالک کی پالیسی اور نظریے میں نئی اور سنجیدہ تبدیلیوں کی طرف راغب کرے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ پروگرام میں پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اظفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام اقتصاد نامہ میں آپ کے ساتھ بہت سے اقتصادی موضوعات شیئر کرتے ہیں. اس میں ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی خبریں شامل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اقتصادی موضوعات بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ماہرین معاشیات کے خیالات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں بھی یہ سب چیزیں شامل ہیں. پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں.
فری ٹریڈ زون کے بارے میں ایران اور ایشیا یونین کے مذاکرات کا عنقریب آغاز. ایرانی بندرگاہوں کی گنجائش بڑھ کر 250 ملین ٹن. پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار اور اقتصاد میں ترقی. یوریشیا اقتصادی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور یوریشیا اقتصادی یونین کے مابین مکمل فری ٹریڈ زون قائم کرنے کے بارے میں مذاکرات عنقریب انجام پائیں گے. اس کمیشن نے یہ اعلامیہ یوریشیا اقتصادی کمیشن کے سربراہ میخائل اور ایران کے وزیر توانائی رضا اردکانیان کی ملاقات کے بعد جاری کیا ہے جو سینٹ پیٹرزبرگ بین الاقوامی اجلاس کے موقع پر انجام پایا. میخائل نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ ہم ضروری اقدامات کر کے جون 2021 کے اختتام تک مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایران اور یوریشیا اقتصادی یونین EAEU کے مابین آزاد تجارت کا عبوری معاہدہ تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک مؤثر معاہدے میں تبدیل ہو گیا ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان 2020 میں 2019 کی نسبت تجارت میں 18.5% اضافہ ہوا ہے، جبکہ 2021 کی پہلی سہ ماہی میں بھی اضافے کا یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ دونوں فریقوں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے. ایران اور یوریشیا اقتصادی یونین کے رکن ملکوں کے مابین آزاد تجارت کا عبوری معاہدہ 17 مئی 2018 کو ہوا تھا، جس میں 27 اکتوبر 2019 سے عمل درآمد شروع ہوا. اب دونوں فریق آزاد تجارت کے مکمل معاہدے کے لیے عنقریب مذاکرات کریں گے. ایران گزشتہ سال اپنے ترقیاتی پروگرام میں اپنی بندرگاہوں کی گنجائش بڑھا کر 250 ملین ٹن تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہے اور اس وقت یہ گنجائش مزید بڑھ کر 280 ملین ٹن کے قریب پہنچ گئی. ایران کے روڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے وزیر محمد اسلامی نے اس سے قبل کہا تھا کہ 5 سالہ پروگرام میں اس گنجائش کو بڑھا کر 500 ملین ٹن تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے کے مطابق تجارتی بندرگاہوں کی کنٹینر گنجائش بھی اگست کے مہینے تک 8.5 ملین ٹن TEU تک پہنچ جائے گی، جبکہ سمندر کے راستے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد بھی عنقریب 2.5 کروڑ سالانہ تک پہنچ جائے گی. ایران کی تجارتی بندرگاہیں ملکی درآمدات اور برآمدات میں انتہائی اہم کردار کی حامل ہیں اور یہ قومی اقتصاد اور غیر ملکی تجارت کا دروازہ شمار ہوتی ہیں. حکومت پاکستان نے مالی سال 2020-21 میں ملک کی اقتصادی ترقی کی شرح 3.94% بتائی ہے کہ جس کا معاشی ماہرین نے خیر مقدم کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار 263 ارب ڈالر سے بڑھ کر 296 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے اور اس میں رواں سال کے دوران 33 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے ان اعداد و شمار پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آئندہ 6% ترقی کا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شوکت نے مزید کہا کہ عمران خان کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ملک کا بجٹ خسارہ 20 ارب ڈالر سے زیادہ تھا اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کم تھے، اسی لیے ہم IMF سے رجوع کرنے پر مجبور ہوئے۔ حکومتی اقدامات سے ملک کے اقتصادی حالات بہتر ہوئے، جبکہ سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے بھی ریکارڈ ترسیلات زر موصول ہوئیں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال COVID-19 کی وجہ سے دنیا کے بہت سے ملکوں کے اقتصاد کو نقصان پہنچا، ایران بھی ان ممالک میں شامل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر امریکہ کی جانب سے اقتصادی پابندیاں بھی عائد کی گئی تھیں، لیکن اب ایران کا اقتصاد تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ ایک نئے موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
میڈ اقتصادی میگزین نے اپنی ایک رپورٹ میں ایران میں کاروباری سرگرمیوں میں تیزی سے اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ اگرچہ ایران کے اقتصاد پر امریکی پابندیوں، کورونا بحران اور تیل کی کم قیمت کا اثر پڑا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس اقتصاد نے 2020 میں اپنی نچلی ترین سطح عبور کر لی ہے اور کورونا بحران کی مشکلات کے باوجود یہ اوسط ترقی تک پہنچ گیا ہے۔ ایران کی سرکاری توانائی کی کمپنیاں پابندیوں کے بعد اپنی پیداوار اور برآمدات بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اس میگزین نے لکھا ہے کہ ایران کو اگرچہ پابندیاں عائد کر کے نقصان پہنچانے کی سر توڑ کوششیں کی گئی ہیں، لیکن وہ ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہے۔
اسی موضوع کے بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیہ جناب مرتضی افقاہ سے۔ وہ اس بارے میں کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میڈ اقتصادی جریدے نے اپنی رپورٹ میں ایران کی تیز رفتار معاشی ترقی کی جانب اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے 6 سال گزر گئے ہیں اور اب اس کی بحالی کے سلسلے کی جو گفتگو ہے اس سے ایران کی معیشت متوازن ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور 18 جون کو ایران کے صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں اور ایران کی معیشت میں ایک ثبات آ گیا ہے۔ حالانکہ پابندیاں بہت سخت تھیں، کورونا کا بحران تھا، تیل کی قیمت کم تھی، لیکن سن 2020 سے اب نچلی سطح پر اور جانا مشکل ہی نظر آ رہا ہے، اور اس کے باوجود، ان تمام مشکلات کے باوجود، ایران کی معیشت نے اوسط درجے کی ترقی کی ہے، اور سن 2015 میں بھی یہی صورتحال تھی، اور اگر ویانا مذاکرات کامیاب ہوئے تو یقیناً اندرونی مارکیٹ پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، بہتری آئے گی، لیکن یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایران اب خود کفیل ہو چکا ہے بہت سارے شعبوں میں۔ ہائیڈرو کاربنز اور انرجی سیکٹر میں حکومت وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہی ہے، اور 1.2 ارب ڈالر کے مختلف دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں ایرانی کمپنیوں کے ساتھ جو ایران کے آئل فیلڈز میں کام کرنے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تیل کی پیداوار روزانہ تقریباً 2 ملین بیرل سے 2.4 ملین بیرل تک پہنچ گئی ہے، اور ایران کے جو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی اور انرجی ہے اس کے سلسلے میں بھی ترقی دکھائی دے رہی ہے۔ بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے اور تیسرے فیز میں 9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونے والی ہے، اور بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آبادی بڑھانے کے لیے مختلف اسکیمز جو ہیں ان پر کو مد نظر رکھا گیا ہے، نقل و حمل کو بہتر کیا جا رہا ہے، ہاؤسنگ سیکٹر پر خاصی توجہ دی جا رہی ہے، اور یہ حتیٰ کورونا بحران کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے. ایران کی وزارت نقل و حمل نے اعلان کیا ہے کہ جو ریلویز اور شاہراہوں کے جو پروجیکٹ ہیں ان میں سن 2022 تک 5.7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری مکمل ہو جائے گی. جو بندرگاہی پروجیکٹس ہیں ان میں 3.8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری نجی شعبہ انجام دے گا. اور یہ ساری چیزیں اس وقت ایکٹیو ہیں, متحرک ہیں, اور سرمایہ کاری اور کاروباری ماحول میں اس کے پابندیوں کے کوئی خاص اثر نہیں پڑے, بلکہ وہ باعث بنے کہ یہ حصے اور متحرک ہوتے چلے جائیں. ایٹمی مذاکرات بھی جو چل رہے ہیں سن 2018 کے بعد سے جو صورتحال تبدیل ہوئی تھی ایران کے حق میں بظاہر نہیں تھی, لیکن بہت سارے کام جو ایران نے کیے وہ انتہائی اہم تھے. مثال کے طور پر خلیج فارس کے بجائے آبنائے ہرمز کے بعد بحیرہ عمان میں ایران جو ہے وہ وہاں پہ تیل ڈیلیور کرے گا. وہاں تک ایک پائپ لائن بچھائی جا چکی ہے تاکہ مشرقی ایشیا کے مارکیٹ کو مد نظر رکھا جا سکے. اور اس کے علاوہ امریکی پابندیوں کو کافی حد تک اس کو جو ہے اس کے کنارے سے گزر گئے ہیں اور بہت کامیاب رہے ہیں اس سلسلے میں ایرانی. اور اس کے علاوہ جو سرمایہ کاری کا جو سلسلہ ہے اس میں دوسرے ممالک بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اور جو چیز دیکھی جا رہی ہے کہ چین نے بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا عندیہ دے دیا ہے, اور اس وقت وہ تیل بھی ایران سے خرید رہے ہیں. یقیناً مستقبل ایران کے حق میں ہوگا اور مارکیٹیں ایران کی طرف واپس لوٹیں گی, خصوصاً اگر مذاکرات کامیاب رہے.
جی بہت بہت شکریہ, یہ تھے جناب مرتضی افقاہ. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ایران میں نالج بیسڈ کمپنیاں تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہیں اور یہ اپنی مصنوعات کو دنیا سے متعارف کرانے اور برآمدات میں اضافے کے لیے بین الاقوامی نمائشوں میں بھی شرکت کر رہی ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ایران کی نالج بیسڈ کمپنیاں شہروں کے مشکلات اور مسائل کے حل کے بارے میں ترکی میں ہونے والی ایک نمائش میں شرکت کریں گی کہ جس کا مقصد ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کے سروسز کو برآمد کرنا ہے. نالج بیسڈ مصنوعات اور سروسز کی برآمدات دیگر غیر پیٹرولیم برآمدات کی نسبت اقتصادی لحاظ سے زیادہ فائدہ مند ہیں کہ جو دیگر شعبوں کی ٹیکنالوجی کی سطح کو بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کریں گی. ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کی ایک نمایاں خصوصیت غیر ملکی مارکیٹوں پر توجہ اور ضروری بنیادی تنصیبات قائم کرنا ہے. ایران کی نالج بیسڈ کمپنیاں برآمدی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے طے کر رہی ہیں کہ جن میں سے ایک مؤثر ترین اور اصلی ترین راستہ ملک سے باہر منعقد ہونے والی بین الاقوامی نمائشوں میں شرکت اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں ایرانی مصنوعات اور سروسز کو پیش کرنا ہے. ترکی میں منعقد ہونے والی نمائش میں شرکت کرنے والی ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کے نمائندے غلام رضا رضائیان نے اس نمائش کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کی حکومت یہ نمائش یورپی یونین کے تعاون سے منعقد کر رہی ہے کہ جو 17 اور 18 جون کو استنبول میں منعقد ہوگی. اس نمائش میں ایران کی 20 کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں جو صنعتی آٹومیشن, حاضری کے بائیو میٹرک سسٹم, اسمارٹ ہومز, عمارتوں کو اسمارٹ بنانے, اسمارٹ نقل و حمل, انٹرنیٹ اشیاء اور دیگر شعبوں میں اپنی مصنوعات پیش کریں گی.
ایران میں نالج بیسڈ کمپنیاں ترقی کے راستے پر گامزن, رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. پروگرام اقتصاد نامہ آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں ہم پیش کر رہے ہیں بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں.
جو بائیڈن حکومت نے 69 چینی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی. یورو زون کے ملکوں کے قرضوں پر کورونا کے منفی اثرات. توانائی کو متنوع بنانے کی ضرورت کے بارے میں IEA کی رپورٹ. جو بائیڈن حکومت نے ٹرمپ کی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے ہواوے کمپنی سمیت 69 چینی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے حال ہی میں ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں کہ جو ٹرمپ کے ذریعے شروع کی گئی چینی کمپنیوں میں سرمایہ کاری پر پابندی کی تکمیل کرتا ہے۔ اس حکم نامے میں 69 کمپنیوں کا نام لیا گیا ہے جو چینی فوج یا چین کی نگرانی کی صنعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ چین کی ہواوے کمپنی اور بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اس پابندی پر 2 اگست سے نیو یارک میں عمل درآمد شروع ہوگا اور سرمایہ کاروں کے پاس 1 سال کا وقت ہوگا کہ وہ اپنا پورا سرمایہ ان کمپنیوں سے نکال لیں۔ بائیڈن کا یہ حکم اس پالیسی کا تسلسل ہے کہ جس کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ بائیڈن کے حکم نامے میں شامل بہت سی کمپنیاں ٹرمپ حکومت کی فہرست میں بھی شامل تھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔